آج ویو 360 میں امریکی وزیر خارجہ ایک بار پھر مشرق وسطی کے دورے پر، کیا امریکی سفارتی کوششیں غزہ میں جنگ رکوا سکیں گی؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اسرائیل حماس جنگ کو شروع ہوئے تقریباً ایک ماہ ہونے کو ہے۔ اب تک 1400 سے زائد اسرائیلی اور غزہ میں 10,000 سے زائد فلسطینی اپنی جانیں گنوا چکے۔ اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں تشدد اور اسرائیلی چھاپوں کے نتیجے میں 140 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تک تقریباً 15,00,000 فلسطینی، جو کہ غزہ کی آبادی کا تقریباً 70% بنتے ہیں، نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حماس تمام یرغمالیوں کو رہا نہ کر دے۔ امریکی صدر بائیڈن نے لڑائی میں عارضی وقفے کی بات کی ہے اور ہفتے کے روز انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ یہ سب سفارتی کوششیں اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو پائیں۔ سفارتی کوششوں اور امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن خطے کے دورے پر ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کی وجہ سے خطے کی بدلتی صورتحال اور غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے حوالے سے آج انہوں نے ترک وزیر خارجہ سے انکرا میں ملاقات کی۔ اس سے پہلے اتوار کو انہوں نے عراقی وزیر اعظم سے ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ وہ ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو عراق میں امریکی فوجیوں پر حملوں میں ملوث ہیں، اور عراق امریکہ کی تنصیبات کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل کی فورسز نے ایک ماہ سے جاری فوجی کارروائی کے بعد غزہ کو دو حصوں، شمالی اور جنوبی علاقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے آج غزہ شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد شہر کے شمالی حصے کو باقی علاقے سے کاٹ دیا ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے یروشلم، جہاں سے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کے رحمان بنیری ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے۔ رحمان، سب سے پہلے تو سیکرٹری بلنکن کی ملاقاتوں کے بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا، کیا عارضی جنگ بندی کے معاملے پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟
اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ وہ ترکیے پہنچے ہیں، اس سے پہلے بغداد میں تھے، اور ایک دن قبل وہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں اس سے کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پر ویسٹ بینک میں محمود عباس سے ملاقات کر رہے تھے۔ اس سے ایک دن قبل وہ اردن کے عمان میں عرب ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر بات چیت ہو رہی تھی۔ دو چیزیں اس میں لازمی ہے کہ بتا دی جائے۔ ایک تو سیکرٹری بلنکن نے تل ابیب میں اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو سے کہا تھا کہ جنگ میں عارضی وقفہ دیا جائے، یعنی پاس دیا جائے، جس کو مکمل طور پر رد کیا گیا تھا۔ باقی وہ عرب لیڈران سے ملاقاتوں کے دوران، محمود عباس سے اور یا پھر دیگر ممالک کے لیڈران سے ملاقاتوں کے دوران جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مکمل طور پر سیز فائر ہو، جسے امریکہ بھی رد کرتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر مکمل طور پر سیز فائر ہو تو حماس کو دوبارہ موقع مل سکتا ہے۔ اسرائیل کا بھی ہی کہنا ہے۔ البتہ اس سوال کا جواب کہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس سلسلے میں، اب تک کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہو کہ سیز فائر کا کوئی امکان ہے۔
تو رحمان، اسرائیلی فورسز کی طرف سے ہفتے کے روز اقوام متحدہ کے جو زیر انتظام چلنے والے دو سکول ہیں ان پر بمباری ہوئی، جس میں بچوں سمیت 20 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے کوئی وضاحت آئی ہے اس حملے کے بارے میں؟
اس حملے کو اقوام متحدہ نے اور دیگر جو ادارے ہیں جیسے رائٹرز، اے پی وغیرہ نے رپورٹ کیا تھا، اور اس پر بہت بڑی فکر مندی کا اظہار کیا گیا تھا۔ مگر اسرائیلی فورسز نے، آئی ڈی ایف نے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا ہے یا اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں دی ہے۔ البتہ آئی ڈی ایف کا جو سرٹیفائڈ یا ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ جلابیا میں ان کی افواج کارروائیاں کر رہی ہے۔ جیسے کل رات کو بھی انہوں نے ہوائی حملے کیے ہیں، کچھ رائٹرز نے جو رپورٹ کیا ہے وہاں سے کچھ 53 افراد اس میں مارے گئے ہیں، اور غزہ شہر کو دو حصوں میں جو محاصرہ کیا گیا ہے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک تازہ خبر اس میں یہ ہے اسد کے، ممکنہ طور پر آج یا کل اسرائیلی افواج جو ہے وہ غزہ کے وسط میں داخل ہو جائیں گے، اور دست بدست لڑائی کا جو امکان ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
تو اسرائیل میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے بارے میں اگر رحمان آپ کچھ بتا سکیں کہ صرف مغویوں کو چھڑانے کی بات ہو رہی ہے اس احتجاج میں جو حکومت کے خلاف ہو رہا ہے، یا جنگ بندی کی بھی کوئی بات کسی حلقے کی طرف سے کی جا رہی ہے اسرائیل کے اندر؟
اس میں ایک بات بہت ضروری ہے جس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ حکومت کے خلاف احتجاج نہیں بلکہ وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے گھر کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ یہاں پر ہوا یروشلم میں پرسوں، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ آخر حکومت کب تک چپ رہے گی اور کب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ مغوی افراد جو ہے ان کی بازیابی کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے بھی یہاں پر رپورٹر سے ایک سوال کے جواب میں اس پر یہ بات کہی تھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر یہاں پر کچھ اسرائیلی جرنلسٹ سے یا باہر دنیا کے اخبار نویسوں سے میری جو بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں، کہاں ہو رہی ہے، کیسی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں معلومات کسی کو بھی نہیں ہے۔ دو دن قبل تل ابیب میں بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو مغوی افراد ہیں ان کے والدین کی جانب سے، وہاں پر بھی ایک مظاہرہ ہوا تھا اور وہاں بھی انتہائی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ایک ماں نے کہا تھا کہ ہم کب تک خاموش رہیں گے، آخر دنیا آواز کب کیوں نہیں اٹھا رہی کہ اس جنگ کے دوران ہمارے مغوی افراد حماس کے قبضے میں ہیں اور ان کی کیا پوزیشن ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم۔
بہت بہت شکریہ رحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم سے۔ اس وقت جو وہاں صورتحال ہے اور جو پیس ایفرٹس کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں آپ نے ہمیں آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اسرائیل کے خلاف حماس کے حملوں کا نشانہ بننے والوں میں جنوبی اسرائیل کی بدو کمیونٹی کے افراد بھی شامل ہیں، جن میں سے کچھ نے حماس کے حملے کے دوران اسرائیلیوں کی جانیں بھی بچائیں، لیکن تاریخی طور پر اسرائیل کی آبادی کا یہ حصہ اسرائیلی حکومت اور معاشرے کے بعض حصوں کی طرف سے نظر انداز ہوتا رہا ہے اور اسے تعصب کا سامنا بھی رہا ہے۔ اس کمیونٹی کی اکثریت اسرائیلی شہر راحت میں آباد ہے، جہاں یہودی اور عرب رضاکاروں نے ایک ایسا وار روم قائم کیا ہے جس کا مقصد حالیہ بحران کو ایک نئے آغاز میں بدلنا ہے۔
بہت سے اسرائیلی منی بس کے بدو ڈرائیور یوسف زیدنا کو ہیرو کہہ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کو انہوں نے ایک آؤٹ ڈور سپر نووا ریف پارٹی سے 6 افراد کو پک اپ کرنا تھا، لیکن جب حماس نے اس علاقے پر حملہ کیا تو انہیں ایک خوف زدہ شخص کا فون آیا، جس کے بعد وہ 30 لوگوں کو اس قتل عام سے زندہ بچانے میں کامیاب ہو گئے، جس میں کم از کم 260 افراد ہلاک ہوئے۔
میری گاڑی میں 14 افراد کی گنجائش ہے، لیکن میں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے 30 کو اندر دھکیل دیا۔ جب ہم پر فائرنگ کی گئی تو بھی میں نے ہمت نہیں ہاری، میرے پاس گھر جانے کا موقع بھی تھا، لیکن میں نے سوچا نہیں، ہم سب انسان ہیں اور مجھے جانیں بچانی ہیں۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے مین سڑک سے ہٹ کر گاڑی چلائی، کیونکہ میں اس علاقے کو جانتا ہوں، اگر میں مرکزی راستے سے جاتا تو ہم مارے جاتے۔
یوسف کہتے ہیں کہ جان بچانے پر انہیں اسرائیلیوں سے تعریف ملی، لیکن حماس کی جانب سے قتل کی دھمکی دی گئی۔
انہوں نے کہا، آپ زیدنا یوسف ہیں، آپ نے 30 یہودیوں کی جان بچائی، فکر نہ کریں، ہم آپ تک پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا میں نے راحت شہر کے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروا دی۔
ہیرو بننے کے باوجود 7 بچوں کے باپ یوسف کی زندگی میں کچھ زیادہ بہتری نہیں آئی۔ جنگ کی وجہ سے انہیں زیادہ کام نہیں ملتا۔ وہ نگیف کے صحرائی علاقے میں بہت سے بدوؤں کی طرح ایک غیر معروف گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں راکٹوں سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ واحد الوزال اسرائیل کے بدو ایڈوکیسی گروپ اسٹیپ فارورڈ کے سی ای او ہیں۔ انہوں نے وی او اے کو بتایا کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں ان کی برادری کے 17 افراد مارے گئے اور 6 لاپتہ ہیں۔
اغوا کیے گئے بدو اسرائیل کا ایک لازمی حصہ ہے، وہ مختلف نہیں، ہم نے کسی عرب ملک سے رابطہ نہیں کیا، ہم اسرائیلی ذرائع سے کام کر رہے ہیں، ہم اسرائیلی شہری ہیں۔
ایسے خاندان کا حصہ ہونے سے مشکل کوئی بات نہیں جس میں لوگ مارے گئے ہوں یا اغوا کیے گئے ہوں اور ان کے خاندان والے یہ نہ جانتے ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب تک عرب خاندان تشدد کے لیے بدنام تھے۔ میں اسرائیلی کمیونٹی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بدو برادری میں ہیروز بھی ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔
بدو کمیونٹی میں ہونے والی اموات نے بہت سے یہودی رضاکاروں کو عرب بدوؤں کی اکثریت والے شہر راحت آنے کی ترغیب دی، جہاں ہلاک یا مغوی افراد کے خاندانوں کو جو حماس کے حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے باعث ذہنی صدمے سے دوچار ہے، خوراک، لاجسٹک اور نفسیاتی مدد فراہم کرنے کے لیے وار روم قائم کیا گیا ہے۔
شاید یہ شرمندگی کی بات ہے، مگر میں پہلے کبھی راحت نہیں آئی، کاش میں نے یہ پہلے کیا ہوتا، لیکن اب پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہے کہ اس خوفناک جنگ کے ختم ہونے کے بعد ہم مزید تعاون جاری رکھیں گے۔
ابھی جب ہم میلی جلی آبادی والے شہروں اور یہودی بستیوں میں جاتے ہیں تو ہم عربوں کے لیے موت کا نعرہ بہت سنتے ہیں، ہم ایسی باتیں کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اکثریت میں نہیں ہے، لیکن ہمارے اور ان لوگوں کے لیے یہ ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمیں اس ملک میں انتہا پسند لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ان معاملات پر کام کرنا چاہیے جو متاثر ہوئے، اور امید کرنی چاہیے کہ جنگ ختم ہو جائے۔
کمیونٹی کی ضرورت کے پیش نظر راحت کے امام اور یروشلم سے ایک ریبائی کو وار روم میں شامل کیا گیا۔ گیا ہے۔
ہمیں اس اقدام کی ہر جگہ نقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں رہبائی کے ساتھ کام کر سکتا ہوں تو سب مل کر بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں۔
مشکل صورتحال کچھ نیا کرنے کا موقع ہوتی ہے اور ہم ایک مشکل بحران میں ہیں۔ اس وار روم سے جو پیغام مل رہا ہے جس کی قیادت محترم شیخ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر زندگی کا انتخاب کیا۔
رضاکاروں کا کہنا ہے کہ دنیا کے معاملات پر ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ مل کر کھانا پیک کر رہے ہوں تو ایک دوسرے سے جڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نتاشا موزگووایا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
ہفتے کے روز واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے امریکہ بھر سے مختلف رنگ و نسل اور مذاہب کے ہزاروں افراد غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے اور غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیلی فوجوں کی بمباری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ واشنگٹن میں فلسطین کے حق میں ہونے والا یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل نے وہاں آنے والے افراد سے بات کی اور ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ حماس کے حملوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔
نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اسرائیل جو کر رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ہمارے ٹیکس ڈالرز جو کہ ہیں وہ اسرائیل کے لیے چاہتے ہیں، تو ہم جن کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اسرائیل کو کنٹرول کرتے ہیں۔
سیز فائر، جو بامبنگ ہے وہ سٹاپ کریں اور ہیومینیٹیرین ایڈ فوراً اندر جائیں۔ نارمل دنوں میں 500 ٹرک جاتے تھے ایوری ڈے وہاں پر، اور اب جو ہے ان ٹوٹل 90 گئے ہیں اتنے پورے ایک مہینے میں، اور بامبنگ فوراً رکنا ہے۔
ناٹ ایون مسلم، کہیں بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے، چاہے مسلم ہوں، چاہے جوئش کمیونٹی سے ہوں، چاہے کرسچنز ہوں۔ لیکن چونکہ رائٹ ناؤ اس وقت جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ہزاروں بچے مارے جا رہے ہیں، وہاں کسی کی کوئی نظر نہیں پڑی، نہ کوئی بولنے والا ان کے حق میں، تو ہم اس لیے یہاں پر آئے ان کے ساتھ دینے کے لیے۔
پر فلسطینیوں کے حق میں بھی مظاہرے ہو چکے ہیں، اسرائیل کے حق میں بھی مظاہرے ہو چکے ہیں، جنگ کی مذمت کے لیے انٹر فیتھ مظاہرے بھی ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ دونوں طرف ہلاک ہونے والوں کے لیے ویجل بھی ہو چکے ہیں۔ اگر ہم امریکی حکومت کے موقف کی بات کریں تو یہ آپ کو بتاتے چلے کہ وائٹ ہاؤس یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہر ایک کو احتجاج کا حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے میں، یعنی حماس اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت جنگ چل رہی ہے، اس معاملے میں ہم لوگوں کے جذبات سے واقف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ شہریوں کی زندگیوں کا جو تحفظ ہے وہ یقینی بنائیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی حتمی حل بھی دیکھیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم اپنے اتحادیوں اور اپنے شراکت داروں کی سیکیورٹی اور جمہوریتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں۔
نیلوفر مغل جس وجل کا ذکر کر رہی تھیں، گزشتہ ہفتے امریکہ کی یہودی، مسلمان اور مسیحی کمیونٹیز نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس یا یو سی ایل اے میں ایک مشترکہ وجل کا انعقاد کیا، جس کا مقصد اسرائیل فلسطینی تنازع میں ہونے والے جانی نقصان کا دکھ مل جل کر بانٹنا تھا۔
منتظمین نے شرکا کو کسی بھی قسم کے جھنڈے یا سائنس لانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ مقامی یہودیوں اور فلسطینی برادریوں کو ایک ایسی جگہ فراہم کرنا چاہتے تھے جہاں یہ کمیونٹیز 7 اکتوبر کے تنازع میں دونوں جانب سے ہلاک ہونے والوں کا دکھ ایک دوسرے سے بانٹ سکے۔ یہودی تاریخ کے پروفیسر ڈیوڈ مائرز کا کہنا ہے کہ تشدد کے اس سلسلے کا خاتمہ ہونا چاہیے جو یہودیوں اور فلسطینیوں کی مشترکہ تکالیف کی وجہ سے زور پکڑتا رہتا ہے۔
ہم جس وجل کا انعقاد کر رہے ہیں، اس میں ہم ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں میں انسانیت کو پہچان سکیں، جو دوسروں کے دکھ کو سمجھ سکیں، نہ کہ صرف اپنے دکھ کو۔ ایک ایسی جگہ بنائیں جو دنیا میں اور اس ملک میں نایاب ہے، اور یقینی طور پر اسرائیل اور فلسطین میں نایاب ہے، جہاں لوگ دونوں اطراف میں انسانیت تلاش کر سکیں۔
وجل کے شریک آرگنائزر سلام المریاتی مسلم پبلک افیئر کونسل کے صدر ہیں۔
میں یہاں یہودیوں، مسلمان اور مسیحی برادریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور امن کے لیے اور خدا سے اس مسئلے کے حل کے لیے دعا کے لیے آیا ہوں، کیونکہ مشرق وسطی میں لوگ امن کی طرف بڑھنے کا کوئی راستہ تلاش نہیں کر پا رہے۔ انہیں صرف یہ پتا چلا ہے کہ مزید جنگیں اور مزید مصائب کیسے لائی جائیں، تو شاید یہاں ہم کچھ ایسا تخلیق کر سکیں جو امن قائم کرنے کے لیے مددگار ہو۔
امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلن نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں یہودیوں، مسلمانوں اور عرب امریکیوں کے لیے خطرات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور زیادہ تر خطرات کالج کیمپسز پر پیدا ہوئے ہیں۔
امریکی ریاست نیو یارک کی کارنل یونیورسٹی کے طالب علم پیٹرک ڈائی ادارے کے یہودی طلبہ کو قتل کرنے کی آن لائن دھمکیاں دینے کے الزامات کے تحت حراست میں ہیں۔ یو سی ایل اے کی طالبہ ریچل برنیٹ کہتی ہیں کہ وہ غزہ کی جنگ کی وجہ سے کیمپس میں بہت زیادہ تناؤ دیکھ رہی ہیں۔
What we try to bring...
آج ہم نے یہاں جو کرنے کی کوشش کی ہے وہ تقسیم پیدا کرنے کے لیے نہیں، اتحاد پیدا کرنے کے لیے تھی، کیونکہ آپ تقسیم اور تفرقے کے بارے میں بہت کچھ سن رہے ہیں لیکن اتحاد اور اکٹھا ہو کر چلنے کے بارے میں کچھ نہیں سن رہے ہیں۔ میرے لیے یہ بتانا اہم تھا، میں کالج کیمپس کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مل کر دعا کی جائے اور سوگ منایا جائے۔
فلسطینی نژاد امریکی عزیزہ حسن مسلم اور یہودی کمیونٹی کے مشترکہ گروپ نیو گراؤنڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مل کر غم بانٹنا ضروری ہے۔
واقعی درد بانٹنے کے لیے جگہ بنائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست اس پر ایک نظر ڈالیں۔ ہماری تقدیریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، چاہے ہمیں یہ پسند ہو یا نہ ہو، اور ہمیں اس سے گزرنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے درد کو دیکھنے کے لیے راستہ ڈھونڈنا ہے۔
منتظمین کا کہنا ہے کہ ایک ساتھ غم بانٹ کر وہ فلسطین کے اور اسرائیل کے مقامی حامیوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ جینیا ڈولت کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔
جہاں جنگ میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، انسانی امداد پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور جنگ بند کروانے کے لیے بھی اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کوشاں ہیں، وہاں جنگ بندی کی کوئی کوشش اب تک کامیاب ہوتی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیو لائن انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر کامران بخاری۔ کامران، تنازع شروع ہونے کے بعد سے ہم جنگ بندی، ہیومینٹیرین پاز کے الفاظ سن رہے ہیں، یہ ہیومینٹیرین پاز کیا ہے؟ یہ تو اس سے پہلے کوئی ٹرم، اور یہ کس طرح سے بینیفٹ کرے گا اس پورے معاملے میں؟
جی دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ جو ہے اصطلاح ہے جو اب استعمال میں آ رہی ہے بائیڈن وائٹ ہاؤس کی طرف سے، کیونکہ ان کے اوپر بہت سخت دباؤ ہے۔ ابھی آپ نے مطلب اپنے شو کے اندر دکھایا کہ امریکہ بھر میں جو ہے وہ سینٹیمنٹ کیا ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ جو صدر جو بائیڈن ہے ان کی سپورٹ جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے کچھ کی سٹیٹس کے اندر۔ تو ظاہر ہے پھر اس چیز کو انہوں نے بیلنس کرنا ہے، ایک طرف اسرائیل کا ساتھ دینا ہے تاکہ حماس کا جو ریجیم ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی صاف ظاہر ہے کہ ہیومینیٹیرین پاز کی ضرورت ہے، اور اس کا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ دیکھیں آپ کچھ مطلب ایک جسے کہتے ہیں کنٹینیوس وارفیئر نہ کریں، کچھ اسٹرائکس کریں، پھر جو ہے اس کو بیلنس کریں کہ ہاں بھائی لوگوں کو امداد ملے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ جو ہے وہ اپنی کاروائی جاری کریں اور ایک آلٹرنیٹ کریں۔ پازز کا مطلب یہی ہے، کیونکہ بیٹل سپیس بہت مشکل ہے۔ بیٹل سپیس میں 2.2 million لوگ ہیں اور بہت چھوٹے سے علاقے میں۔ اب ان کو جو ایویکویشن پلان ہے اس کے تحت اور بھی چھوٹے علاقے میں دھکیل دیا گیا ہے، اور اس سے ایجپٹ کے بارڈر کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک یہ جو ہیومینیٹیرین پاز ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ایکچولی کس طریقے سے آپریشنلائز کیا جائے گا۔
تو امریکہ اور خطے کے ممالک کی طرف سے جو سفارتی کوششیں اب تک کی گئی ہیں، کتنی نتیجہ خیز رہی ہیں اب تک آپ کے خیال میں؟
دیکھیں ابھی تک تو ہم مطلب کئی ہم دیکھ چکے ہیں ٹرپس، ڈپلومیٹک شٹل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، سیکرٹری بلنکن جو ہیں وہ مختلف جو ہے کیپٹلز میں جا رہے ہیں خطے کے اندر، ترکی گئے ہیں، اردن جاتے رہے ہیں، رام اللہ گئے ہیں، ایجپٹ جا چکے ہیں، اسی طریقے سے قطر اور یو اے ای اور پھر عراق بھی گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کوششیں چل رہی ہیں، لیکن مجھے ابھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جنگ بندی کس طریقے سے ہوگی یا کیا طے پایا جائے گا، کیونکہ بہت سارے مختلف اہداف ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ ہم اپنا اسرائیل کے امپیریٹیوز ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ایران کا ایک پریشر ہے کہ ہم جو ہے جنگ کھل کر کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگ جو ہے وہ پھیلا بھی سکتے ہیں بیٹھ کے، تو اس کو بھی روکنا ہے۔ پھر جو پریشر ایجپٹ جیسے ملک، اردن جیسے ملک، سعودی عرب جیسے ملک جو ہے نا وہ محسوس کر رہے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے کسی طریقے سے ان کے جو امپیریٹیوز ہیں ان کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کل ہی جو ہے وہ جو کنگ عبداللہ دی سیکنڈ ہیں اردن کے جو بادشاہ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد خبروں میں بھی آیا کہ جارڈینین جہاز جو ہے اس نے ایئر ڈراپ کیا ہے ہیومینیٹیرین ریلیف کا سامان غزہ کے اندر۔ تو یہ بات اگر جو لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز بغیر امریکہ اور اسرائیل کی معاونت کے ہو نہیں سکتا. لیکن ان کو یہ کہنا ہے, کیونکہ ان کے اوپر عوام کی طرف سے بہت بڑا پریشر ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں امریکہ کو پتہ ہیں, یہ سارے کل پرزے کسی طریقے سے ساتھ لے کے چلنا ہے, مختلف تھریڈز ہیں اور یہ بہت مشکل کام ہے.
تو عرب ممالک کی طرف سے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا, جارڈن کا بھی اور اس کے علاوہ سعودی اور یو اے ای کی طرف سے بھی اب اپیل جو ہے وہ پبلکلی سامنے آ چکی, تو یہ جنگ بندی کی اپیلیں آنا جو ہے وہ ہم نے ایک طرف دیکھی ہیں, اور اس میں خطرہ سب سے بڑا یہی ہے کہ خطے میں جنگ نہ پھیل جائے, یہی ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر جنگ بندی تک ابھی تک پہنچ کیوں نہیں پائے, ایک مہینہ تو ہو گیا اس جنگ کو.
جی اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی تو وجہ یہ تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنا اسٹریٹیجکلی ڈیلے کیا ہے اس چیز کو, کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم بیسکلی بغیر دیکھے جو ہے نا گھس جائیں گے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک بے تحاشا جو ہے نا معصوم لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں, اس سے جو ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ حماس نے کیا تیاری کی ہوئی ہے, یعنی وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ملٹریلی باک ڈاؤن ہو جائیں, کیونکہ اسٹریٹجی حماس کی یہی ہے کہ جیسے حزب اللہ نے جو ہے اسرائیل کو 2006 کی جنگ میں لبنان میں باک ڈاؤن کر دیا تھا, تو اسی طریقے سے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جتنی یہ جنگ مطلب کھٹ جائے اتنا ان کے لیے بہتر ہے, کیونکہ ایگزاسٹن سیٹ ان ہو جاتی ہے. دوسری طرف ان کو یہ بھی ہے حماس کو کہ جتنے لوگ اپنا جانی نقصان ہوگا اس سے ان کا فائدہ ہوگا اور اسرائیل کے اوپر اور عالمی برادری کے اوپر دباؤ پڑے,
پریشر بنے گا. تو اسرائیل اگر عارضی جنگ بندی کے لیے, کامنٹ میں یہیں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا اسی کمنٹ میں آپ کے, اگر عارضی جنگ بندی پہ تیار ہو جاتا ہے تو یرغمالیوں کی رہائی تو ایک شرط ہے اسرائیل کی, اس کے علاوہ کیا شرائط ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پچھلے تمام لڑائیوں سے اس کی نوعیت بہت مختلف ہے, اس کی میگنیٹیوڈ بہت بڑی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی جنگ کر کے تو اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کر پائے گا, اور پھر وہ کھل کے کہہ چکا ہے کہ اب اسرائیل کو ہم غزہ کے اوپر حکومت نہیں کرنے دینا چاہتے. تو اب وہ ہدف کیسے حاصل ہوگا اور ساتھ ہی میں جو ہے جنگ بندی کو کیسے کیا جائے گا عارضی طور پہ بھی اگر کیا جائے, اور پھر ہاسٹیجز کا بھی ہے. تو کل جو ہے نتنیاہو جو حکومت ہے اس کی جانب سے, بلکہ وزیراعظم نتنیاہو خود کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی کی بات جو ہے تبھی ہو سکتی ہے جب ہاسٹیجز کو ریلیز کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے کی طرف یہ کوشاں ہے کہ کسی طریقے سے پارے کو ٹیمپریچر کو کم کیا جائے, کیونکہ یہ چیز بے قابو ہونے کا بھی ڈر ہے. اور پھر اس وقت صدر بائیڈن جو ہیں, لیکن پریشر صرف عرب ممالک پہ نہیں ہے, پریشر ایران پہ بھی ہے, کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس جنگ میں جو ہے مزید کوئی کاروائی کرے, کیونکہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. امریکہ کے اوپر بھی بہت پریشر ہے, روس اس کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے, چائنا اس کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک کیا کہتے ہیں ملٹی لیئرڈ پریشر جو ہے وہ بلڈ کر رہی ہیں جنگ بندی کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو جیسے آپ نے عرض کیا وہ عارضی ہوگی, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اب اسرائیل کے اندر یہ موڈ ہے کہ پہلے کی طرح جو ہے چھوٹی موٹی کاروائی کرو اس کے بعد جنگ بندی ہو جائے.
ایک چیز میرے پاس لاسٹ کوئی 40 سیکنڈز ہیں, اگر کوئکلی میں چاہوں گا اگر آپ اس پہ بات کر سکیں, غزہ میں جو جنگ بندی کے بعد ارینجمنٹ کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے, آپ نے بھی کچھ حد تک اس کا ریفرنس دیا, اس کو اگر ایلیبوریٹ کر سکیں تھوڑا.
ہاں دیکھیں اس میں بلکہ میرا مضمون بھی آیا ہے پچھلی جمعرات کو اس کے اوپر, تو میں نے دو باتیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جو ہے یہ اسرائیل ملٹریلی جو ہے ڈیفیٹ کر سکتا ہے حماس کو, اور مطلب ونڈو آف اپرچونیٹی چھوٹی ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا طویل ہوتی رہے گی, معاملہ ہاتھ سے بگڑنے کا ڈر ہے. دوسرا یہ ہے کہ چلیں فرض کریں اگر ان کو ڈیفیٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نیا جو انتظام ہے, نیا جو ڈسپنسیشن ہوگا وہ کون ہوگا, فلسطینی اتھارٹی جو
بیسیکلی جو ہے وہ دو کی فیکٹرز ہوں گے, ایک تو جنگ بندی کے بعد حماس کو وہاں کس طرح سے سروائیو کر دیں گے. بہت شکریہ کامران, ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ہم اگلے پروگرام میں مزید بات بھی کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ په ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ د ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و آرزو میکنم وقت خوشی را آغاز کرده باشین. فوزی احسان هستم و در نیم ساعت برنامه روایت امروز با مهمان برنامه ساعت با شما خواهم بود. البته ما در صدای امریکا کوشش میکنیم که از آخرین تحولات و جریانات در پاکستان که مهاجرین افغان با او مواجه هستند همه روزه در برنامه های خود از طریق برنامه های زنده و یا مصاحبه ها شما شنونده ها و بیننده های گرامی را در جریان بگذاریم. امروز هم برنامه روایت امروز به این موضوع اختصاص دادیم و مهمانی از پاکستان داریم، محترم محمد جان تمکین، مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید با ما هستند. البته از اول نوامبر که حدود یک هفته میشه و اخراج اجباری مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان آغاز شده، ده ها هزار مهاجر افغان یا به اجبار اخراج شدن توسط پلیس و یا هم خودشان از ترس بازداشت و گرفتاری توسط پلیس پاکستان به افغانستان برگشتن. البته ادارات کمک رسانی گفتند که افغانهایی که از پاکستان فرار کردن و وارد افغانستان شدن هیچ امکاناتی ندارن، بدون آب، غذا، خدمات صحی و غذا در فضای آزاد زندگی میکنن و حتی شب سپری میکنن. در این برنامه آقای تمکین با ما هستن و در رابطه با آخرین معلومات و تحولاتی که رخ داده و معلومات خواهند داد به ما و شما شنونده های گرامی. تمکین صاحب، همکارم میگن که شما در خط هستین، خوش آمدین و تشکر از حضورتان.
شما به سلامت باشین، خدمت شما و تمام همکاران با ما هستن خدمتشان درود میفرستم و یک سلام گرمم خدمت تمام شنونده ها.
بسیار زیاد ممنونتان، تشکر از حضورتان در برنامه. تمکین صاحب، آخرین معلومات شما چیست؟ وضعیت از با گذشت یک هفته از ضرب الاجل پاکستان به خاطر اخراج اجباری مهاجرین افغان، البته آنهایی که اسناد قانونی مهاجرت در پاکستان با خود ندارن، چیگونه است؟
وضعیت به اون شکل که از طریق رسانه‌های مختلف نکاس داده میشه شدیدتر از این چیزی است که در رسانه‌های نکاس داده میشه. تنها از روز جمعه به این طرف حدود 60,000 نفر از تنها از مرز تورخم به طرف افغانستان اینا رجعت داده شدن، دیپورت شدن که هیچ نوع امکاناتی نداره، به طریق پولی مردم از پیشان گرفته میشه و فقط با حدود 50,000 کلدار اینا از مرز او طرف دیپورت میشن که بدترین نوع اخراج است که تا بال در طول تاریخ صورت گرفته، چون در پاکستان جه امکانات اما امکانات معیشتی از افغان ها گرفته شد دیگه. کسی که دکان داشت دکانش تخریب شد، خانه داشت خانهش تخریب داشت، امکانات مالی که اینا در بانک ها داشتن اونا از پیشان گرفته شد و فقط اینا با اونمو داشتهای بسیار محدودی که از زیر آوارها و خاکهای گپا میکشن اینا به طرف ادارهای پلیس برده میشن و از جد مستقیم به طرف مرز. قراره که به اتفاق من خودم رفته بودم به طرف پشاور از منطقه جمرود رو بین ختم کارنامو تا دروازه تورخم به اینجا موترها به شکل یک قطاره و دو قطاره استفاده هستن، موترهای باربری که حامل کوچه خانواده های دیپورت شده هستن. اینا یکی با چی امکانات با چی شکل به اون طرف مرز اینا فرستاده میشن او را نمیدانم اون طرف، ولی وضعیت بسیار جد به خطبار است. زنان، طفلا، پیر مردان، پیر زنان، جوانا دیده میشه که بر روی قطار موترها سوار هستن، روی بار با یک عالم پریشانی جپا او طرف افغانستان میرن. دیگه دیده شده که این وضعیت تا به چی وقت ادامه پیدا میکنه، چون قرار است که فردا پروسه عملیات جستجو و بازداشت افغانها در محدوده پشاور فعال شده.
عملیات جستجو گفتین، عملیات جستجو چگونه آغاز میشه؟ غیر از یک گرفتار میشن افغانا از راه، از سر کار، از دخانه هایشان هم حالا هم تلاشی و جستجو میشه؟
در مجموع اینمی عملیات به نام عملیات جستجوی پناهنده های قید بدون اسناد مسمی شده از طرف نیروهای انتظامی پلیس که در این عملیات خانه ها جستجو میشه، تلاشی میشه و افراد بسیار به شکل مظلومانه بازداشت میشه. حتی در بعضی موارد دیده شده که شدت عمل پلیس به پیمانی بوده که توأم با اهانت و ضربت توأم بوده. دیگر این مسائل جریان داره. اونا عموماً عملیات به گونه‌ای صورت میگیره که روز و شب نداره. بعد از ساعت یک شب هم قسمی که ما در اسلام آباد و بعضی از نواحی دیگه پاکستان شاهد بودیم عملیات صورت گرفت تا ساعت بعد از شب به اخذ خانه های پناهنده های افغان نیروهای پلیس یورش بردن و اونا را بازداشت کردن و به طرف خوابگاه ها و قرارگاه هایی که اینا آماده کرده بودن از قبل در اوج انتقال دادن و بالاخره به طرف مرز بردن. قسمی که شدت عملیات پیمانی بود که حتی یکی از پوهنتون ها را در اسلام آباد اینا اختصاص داده بودن برای تجمع همی افراد بازداشت که اینجا باز دادن به طرف ترخم برده می شد.
شما گفتین که حتی شب به داخل خانه های مهاجرین میشه تا اونا را دستگیر و برگردانن. چی گونه پلیس تشخیص میده که وقت وارد خانه ها میشه که مثلا شخصی که در خانه زندگی میکنه آیا مهاجر دارای اسناد است یا نیست، یا بعد از اینکه داخل میشن باز بعد از بررسی گپ معلوم میشه یا قبلا کدام معلومات میداشته باشن؟
به این راستا اعلامیه که طرف وزارت داخلی پاکستان عنوانی ملکای خانه های پناهنده های افغان ارسال شده، بر از اونو گفته شده که خود شما در این قسمت با ما همکاری بکنید. هیچ نیاز به این نیست که پلیس مشخص توده پشت خانه افغان ها. از طرف ملک های خانه گفته میشه که دینی محدوده، دینی جا اینه قدر افغان حضور داره، شما میتونین بیاین اصلاح چانا بررسی بکنین، بعد از او اقدامات که در نظر دارین او را عملی بکنین. چون شرط بیشتر از طرف مالک های خانه فعلا اومن مالک های خانه قسم شده که یک روز تا دو روز در بعضی از پناهنده های افغان وقت دادن که اینا خانه ها را تخلیه بکنن و این پروسه با مو شدت اشتابال جریان داره. و مشکل این است که بر مبنای لایحه جدیده که وزارت داخله پاس کرده ویزه های پناهنده افغان اجرا نمیشه. حتی از طریق بازار سیا تعداد زیاد از خانواده ها حتی به خاطر از اینکه به جرمانه برابر نشن اینا به پرداخت جرم اینا به پرداخت جریمه اینا متهم نشن، برای دو بار و بار سی و چهارم حتی اینا چیز کردن درخواست دادن درخواست ویزه. ولی هنوز هم یک پروسه مبهم است که به حساب بعد از این ویزه اجرا میشه یا نمیشه معلوم نیست. و خلاصه ای که محدودیت ها با اون شدت صادقش باقی است. دیگه دیده شده که به این راستا آیا تغییرات در قانون قدید میایه و نهادهای جامعه مدنی در پاکستان و نهادهای عامی پناهنده ها در بیرون از مرزهای پاکستان میتونه سر حکومت بقبولانه تا شدت عمل خود اینا بکاهن یا این پروسه بر یک مدت طویل همیتر ادامه پیدا.
این لایحه جدیده که گفتین شما، این لایحه جدید بر عزیز که بر مهاجرین وقتی که مراجعه میکنن دیگه ویزه داده نشد، چرا ویزه توقف کرده؟ چرا توقف کرده؟
خوزی بی سی مدیسی متوقف است. ویزه سیاحتی و ویزه فامیلی ویزیت هم اجرا نمیشه. من خودم تقریبا دو بار سه بار بار سوم است که برای خانواده خود من درخواست میتم ولی ویزه اجرا نمیشه. این که چرا اجرا نمیشه فقط همون دفاتر که ما از دو طریق درخواست ویزه میکنیم اونا میگن که لایحه جدید پاس کردن و اینا ملحوظات دارن و حداقل شما تا زمانی که اینمی شده تعمل پلیس ازش که کمی کاسته میشه شما درخواست بدین که براتون مشکل خلق شد. چون هر کسی که اگر در فاصله هفت روز بار دیگه پس از رد شدن ویزش درخواست ویزا نده، اینا هر کدام باید، هر نفر باید 450 دلار جریمه بپردازن که برای یک خانواده پناهنده افغان که ایجا در حالت بد بی‌سرپرستی به سر میبره و هر خانواده تقریبا 4-5 آسوب داره بسیار جد مشکل خواهد شد. نسبت اینی محصل مردم میجا دوباره برای درخواست ویزا اقدام میکنن، ولی فقط همه چیز در حاله ابهام قرار میگیره میمونه و معلوم نیست که ویزا بعدا اجرا خواهد شد یا نخواهد شد، چون پروسه درخواست ویزا قسمی از زمانی که شما برای ویزای جدید درخواست میتین یا برای تمدید، شما باید 32 روز انتظار بکشین. بعد از 32 روز باید فهمیده میشه که برای شما ویزا میتن یا نمیتن. یعنی هر بار درخواست که میکنین باید شما 32 روز معطل کنین تا زمانی که این ویزا پروسس میشه و از طرف وزارت قبول میشه یا رد، او 32 روز پس باز معلوم میشه.
و شما از مراکزی که اونجا مهاجرین جمع آوری و نگهداری میشن تا وقتی که به افغانستان رد مرد شون یا اخراج شون، معلومات دارین چیگونه است وضعیت امی مراکزی که مهاجرین اخراجی فیلن دو زندگی میکنن یا دو گرد آوری میشن؟
خب طبیعی است در پاکستان امکانات به پیمانه محدود است که در اوج امکانات معیشتی یا پای مسائل نیست، فقط در اوج به شکل موقتی پناهنده های افغان انتقال داده میشن، بعدا بسیار با سرعت معترضی یا برشان آماده میشه و اینا اجباراً برده میشن به طرف مرز. دیگه طور امکانات مسائل معیشتی یا پا در اونجا وجود نداره، هر خانواده که در اونجا برده میشه خودشان ناگودی دستن که به حساب توشیره به خاطر مسائل معیشتی یا پا تحییه بکنن و خودشان به اوجه همه مصارف ایگه پا را به دوش داشته باشن.
یعنی اونا چقدر وقت میمانند در این مراکز؟
حداقل یک شب و یک روز میمانند، گاه برای 2 روز تا 3 روز هم میمانند، بعد از اون به مرزینا برده میشن.
خب هدف بودن در اوجه بیشتر چی است در مراکز جمع آوری؟
عموما اینا ثبت راجستر میشن، از این که تعداد زیاد است چون هر کسی به ایجه به حساب دقیق بیشتر راجستر میشه و این همی پروسه کمی طول میکنه، دیگه اسناد بیشتر به شکل دقیق بررسی میشه. عموما افراد که جرایم گپا دارن اونا باز توسط پلیس بازداشت میشن به طرف زندان برده میشن و افرادی که اصلا هیچ فاقد اسناد هستن گپا باز اینا سوار موتورا ساخته میشن و برده میشن به طرف من.
و آیا سازمان های بین المللی دخیل است در روند اخراج؟ نظارتی صورت میگیره در مراکز اخراج، در خود سرحد؟ کدام امداد رسانا یا مراکز ملل متحد که نظارت میکنه وضعیت مهاجرین یا حمایت از مهاجرین، نهادهایش و سازمانهایش حضور دارن؟
اینا حضور دارن، ولی تعداد مهاجرین با پیمانی است که ایرانی کارمندای بخش اعظم از سازمان های امدادرسان برای مهاجرین یکا محدود می سازن. یعنی اونا هم دست پاچه هستن، چون اونا هم در یک حالت غافل گیرانه قرار گرفتن که در از قبل برای این پروسه به حساب اونا آمادگی نداشتن. خوب اونا تصورشان همی بود که هر بار حکومت پاکستان اینطور یک اعلامیه در پخش کرده، بعد هم در رابطه به تطبیق از او باز اقدام نکرده، ولی این بار نسبت به دفعات قبلی متفاوت بود. جوانی که اعلام شد مثلا حکومت با شدت عمل داخل اقدام شد و بالاخره این پروسه را عملی ساخت و اینمی مثلا نهادها سازمان های امدادرسان دوچار مشکل ساخت و اونا نتانستن به موقع بتانن یک تعداد از کارمندایی را در اوجه توجیز بکنن که برای اینمی کتگوری افراد که از مرز دوباره برگشتانده میشن به طرف افغانستان برای اینا عرضی خدمت بکنن.
شما گفتین بر هر افغان اجازه 60,000 کلدار داده میشه که انتقال بدن امرای خود. این پول از خودشان انتقال میتن یا کمک میشه از طرف نهادهای مدد رسان یا سازمان ملل؟
60,000 نیست، فقط 50,000. این پولیست که مربوط به خود مهاجرین است. دیگر مهاجرین اجازه ندارن بیشتر از اون پول پاکستانی رو در استقال بدن. فقط در حدود امو 50,000 روپیه مجاز است که اونا اون طرف مرز با خود انتقال بدن.
خب
اما مهاجرین ویدیوهایشان پخش شد که گیریه میکردن که پول ما از پیش ما توسط حکومت پاکستان توسط پولیس پاکستان گرفته شد و ما بدون هیچ نواداشتی مالی به این طرف مرز دیپورت کردن.
یعنی اگر یک مهاجره که اخراج میشه پیش از او بیشتر از 50,000 کلدار باشه، او رو پلیس پاکستان میگیره از پیشان؟
دقیقاً امور رقم است. دقیقاً.
و اگر اینا چنین رویه میکنن پس مهاجرین معلوم است که تعداد زیادشان اونجا کار میکردن، خب و پول به دست می آوردن، اکثرشان در کارهای مختلف مشغول بودن، مشاغل مختلف داشتن، خب اینها هم پولهای را که البته بر هر هدف جمع آوری کرده بودن یا طبعا بر مصارف خود نگهداری میکردن چی میکنن؟ اینا باید خب یک مقدار پول داشته باشن. معلوم است که یک تعداد خانواده ها کمک دارن از خارج که برشان ماهوار میرسه. اینا چطور میشه؟ چطور با این وضعیت چی میشه؟ چگونه برخورد میشه؟
در شروع صحبت خودم اشاره کردم که تعداد زیادی از افغانهای اینجا مارکت داشتن، دکاکی نداشتن اینجا، بالاخره از هر رای ممکنه اینا کار میکردن به خاطر بدست آوردن لقمنان، اما امکانات کاری و معیشتی از اینا اینجا در پاکستان باقی ماند، اینا با دست خالی و طرف مرز برغه شدن و این پروسه حالی هم جریان داره. با آنکه به شاید تعدادی از پناهنده های افغان که توسط پلیس برغه شدن در رابطه به این مسئله صحبت های داشتن با رسانه ها، اما تا بالا هیچ کشور به این سازمان کامی پناهنده ها اقدام در رابطه به این مسئله نکرده. اگر کاری هم صورت گرفته در حد پخش یک اعلامیه میگه پا بوده که تا بالا سودمند واقع نشدن. این به تابعی اگر سودمند واقع نشدن این پروسه تا یک اندازی مشکست یک کم فروکش پیدا میکرد، ولی با مو شدت شنوزان جیلیان داره و این بسیار جد وحشتناک است زمانی که آدم میبینه، چون شرمای زمستان پیش رو است و یک افغان پناهنده زمانی که بدون هیچ داشته مالی او طرف مرز برده میشه واقعا فاجعه بار است.
و فکر کنین مثلا یک افغان است، یک مهاجر است که در اوجه دست فروشی میکنه، یک وسایل داره که بر خاطر دست فروشیش و یا دکان داره در اوجه یا خیاطی داره، سرنوشت امی مثلا دکانشان، خیاطیشان یا دست فروشیشان چی میشه؟ همه قسم بی سرنوشت اعلام میشه یا پلیس ضبط میکنه چی کنه میشه؟
همینطور بی سرنوشت میمانم. من حتی دیگه بعضی مقاطب دیدیم که بولانی فروش کراچیش بر روی میدان مانده ولی خودش برده شده و دیگه او باز نگشته پس دوباره که بیایه به اونجا به حساب کراچیش بگیره. بالاخره یک پاکستانی آمده شناخت داشتم باشم اون کراچیش گرفته برده به یک طرفه. یک تعداد از پاکستانی هایش اینجا وضعیت هم میبینن، اینا فوق‌العاده نگران هستن، خاصتا مردم عادی پاکستان. اینا سخت در برابر این اقدام حکومت انتقاد میکنن. بعضی از نهادهای جامعه مدنی پاکستان در رابطه به این مسئله ملاحظاتی داشتن، واکنش داشتن، ولی تا بالا این مسئله تا جایی را نگرفته، نتانسته که این سنت را بشکنانه و بالاخره مانی جلوگیری یعنی عمل کرده حکومت پاکستان
شده. پس یک بسیار یک ضربه کلان بر او در افغان های مهاجر هم است که در پاکستان کار کاسبی داشتن، تجارت ها داشتن، بر از اینا هم یک وضعیت بسیار وخیم است و اینا سرمایه هایشان در خطر است، کسانی که خصوصا سرمایه گذاری بیشتر کردن در پاکستان.
فوق العاده من بر شما یک مثال میتونم. یک خبرنگار بود از دوستای ما چند پیش، بچیش در هتل کار میکرد، یادم توسط پلیس بازداشت شد، در مجموع کارمندای ما هتل بازداشت شدن، برده شدن اینا به زندان. تقریبا 20 روز این بچه به زندان بود تا ماتانش مطلق اداری خبرنگارای بدون مرز و یک تعداد نهادهای دیگه حامی سنترتانه ها این آدم از زندان خلاص بکنیم، ولی تا زمانی که این آدم در زندان بود برای خانوادش یک درد سر بود. خانوادهش باید ناگزیر بود که هر روز برازی نان می بردن، هر روز برازی باید یک چیز می داشتن تا این داخل زندان یک چیزی باید می خورد و حداقل تا زمانی که تعیین سرنوشت می شد و از اوج تامین معیشت می شد. 20 روز یه آدم از کار و غریبی گپا ماند. این چقدر می تانه که برای یک خانواده که ناناور خود از دست میته و ناناورش در زندان است و بر از اینا بار دوش میشه، چقدر مشکلات هم میتونه خلق بکنه. با در نظر داشت اینمی مثلا درد تمام مردم هست. آدم میتونه حس بکنه که زمانی که یک نفر بالاخره همه امکانات معیشتی زندگیش از او گرفته میشه و این بیدن داشتن هیچ نوع امکانات او طرف مرز برده میشه، و در اونجا معلوم نیست که با چی سرنوشتی رو بر اون چه. خانه نداره، جای نداره، زندگی نداره در اونجا. ای که اقوامشان در کجا است، کی میتونه یاره کمک بکنه، دیگه این فوق العاده نگران کننده است. زمانی که آدم گریه و زاری یک تعداد از زخانای دیپورت شده رو اون طرف مرد میبینه، همه عمق فاجعه رو میتونه درد بکنه که درد او کسی که اون طرف مرد برده شده و همه امکانات زندگی از او گرفته شده چقدر به حساب جانسوزتر و استخوانسوزتر است.
و گزارش های هم است که خانه هایی را که افغان ها یعنی آباد کرده بودند در کمپ های مختلف پلیس ویران میکنه. شما از این گزارش ها چی داره؟
اگر به یاد داشته باشین ما چندین بار با شما ویدیوهایی را شریک کردم که نیروهای پلیس بلدوزه را برده بودن خانه ها و خیمه های اوی در افغان هایی را که بدون داشتن هیچ نوع امکانات در چادر زندگی میکردن و خانه های گلی معقر ساخته بودن، او را بدون دادن اطلاع قبلی بر از ما اونا را تخریب کردن و اموالشان را انتقال دادن و خودشان هم دیپورت کردن اون طرف مرز. این پروسه هنوز هم جریان داره و بیشترین این کتگوری مردم حال در فشار زندگی میکنه در اونجا منطقه بنامه کچگرهی که در اونجا تعداد زیاده از افغانها با اینمی وضعیت زندگی میکنند در منطقه برد همچنان و اینی خانواده سخت دچار مشکل هستند فعلا و من میدانم که اینمی درد خدا به کی فریاد بکنند، بالاخره کی میتونه به درد از اینا به حساب جواب مفرق بگه.
و یک گزارش های هم وجود داره که گفته میشه تعداد زیادی از این مهاجرینی که اخراج میشن جوانان هستن. البته شما چی گزارش ها دارین؟ زنان و اطفال هم هست یا بیشتر جوانان هستن که اخراج میشن؟
در مجموع افرادی که دیپورت میشن اون طرف شامل زنان، طفلان، جوانان، پیرمردان از هر کتگوری مردم هست. دیگه یه طور مشخص نیست که به حساب جوان ها گرفتار شوان و اینا بازدار شوان توسط پلیس به طرف مرز انتقال داده شوان، به شکل خانواده این حقوق بشن به طرف حاضرتا بیشتر پلیس در جستجوی خانواده هایی است که از سالها دور و دراز در ایجه و سر میبرن و تانستان از اقل به حساب از طریق یک دکان یک کراچی ایجه روزگار خود را تامین بکنن و تمام زندگیشان وابسته به اونمو کراچی و اونمو دکان معقر بوده که در از دو اینا تامین معاشت میکردن.
تشکر. من یک جمله از صحبتهای آقای استانگزه برتان میخوانم. البته شیر محمد عباس استانگزه معین وزارت خارجه حکومت طالبان رفتار حکومت و نیروهای امنیتی پاکستان را با مهاجرین افغان ظالمانه خوانده و هشدار داده که روی کرده طالبان در این زمینه تغییر خواهد کرد. طالبان چی کرده میتونند در این وضعیت به نظرتان؟
در رابطه با واکنش طالبان ما صحبت به وزیر دفاع طالبان را هم دیدم، او هم تقریبا مشابه همینطور یک صحبت داشت. او گفت که پاکستان به پیمانی سر افغان ها ظلم بکنه که بعدا به حساب او را بتانه برداشت بکنه. این گذر زمان واضح خواهد ساخت که طالبان بعد از گفتن این جملات در آینده و کدام امر متواصل میشن و با حکومت پاکستان چی میکنن. گرچه اونا بسیار زیاد احساساتی در رابطه به این مسائل صحبت میکنن، فکر میکنم که احساساتی شدن رای حل نیست. به خاطر رای حلی قضیه بهترین رام و مفاهمه و مذاکره است که از در مذاکره و مسالمت
آقای تمکین، بعضی تحلیلگران البته در صحبتهایشان با رسانه ها و همچنان صدای امریکا گفتند که امی اخراج مهاجرین خودش توسط پاکستان یک پروژه است و طالبان هم شاید از این موضوعات خبر داشته باشند و پروژه شاید هدفش بیشتر به گفته امی تحلیلگرایی است که از میان جوانانی که اخراج میشن و او طرف میرن چون اونا مشکلات اقتصادی دارن با سادگی میشه سربازگیری کنن حملات تخریبی یا هر چی که از شما چنین گزارش ها را مشنوین، چنین تبصره های را در اونجا مشنوین، چگونه است وضعیت؟
خب اوضاع و احوال سیاسی در افغانستان قسمی است که تحرکات فعلا در حال جریان است و این تحرکات ارتباط میگیره به موضوعات سیاسی بین افغانستان و ایران. برخی از تحلیلگران را صحبتهایشان من مثل که اونا بیشتر سرمی مثلا متمرکز در صحبتهایشان که گویا تحرکات در حال جریان است که از جانب افغانستان گروه آماده شده که اینا وضعیت در طرف ایران نارام بزادن و مثال هم میارن که 3 نفر از اعضای موساد در مرز میان افغانستان و ایران گرفتار شده و این خودش میرسانه که بالاخره به اتاق اینمی سیل از دیپورت مهاجری میگه با جز و امی پروژه هست. این مسائل ما هم نشنام این که تا به کدام اندازه این مسائل میتونه به حقیقت موضوع نزدیک باشه بعدا معلوم خواهد شد. دیگه بیشتر من اینطور معلومات ندارم در رابطه به این مسئله، فقط معلومات ما در حد اونمو تحلیل تعداد تحلیلگرای سیاسی است که در رسانه ها بیان میکنن، ولی نمیتونه این مسئله به دور از
تشکر و بسیار چند دقیقه محدود مانده. خب حالا که موضوع اینقدر داغ شده، تبصره های مختلف در رابطه با اخراج مهاجرین است، از جمله تبصره هایی که تحلیلگران میکنن، من یاد کردم و شما هم تبصره در تبصره های در پاکستان در تبصره های سیاسی دیدین، حالا که موضوع اینقدر زیاد شده چی گفته میشه در نشرات در رسانه های پاکستان؟ آیا امی موضوع ربط به موضوعات سیاسی پشت پرده داره یا واقعا پاکستان مشکلاتی داره که مجبور است، مشکلات اقتصادی داره و امنیتی همچنان و مهاجرین اخراج کنه؟
فعلا خب یک تعداد از تحلیلگرهایی به نسبت قسم موضوعات بحث میکنن که گویا پاکستان سخت درگیر مشکلات و بحران مالی است و بیشتر فشار سر مهاجرین بابت این مسئله است که بتانن از یکی دو از کشورها و سازمانها اینا فن بگیرن به خاطر بودن مهاجرین در پاکستان و این مسئله هم مسئله صورت گرفته. این هم به دور از حقیقت نیست، چون در اواخر هر سال فشار حکومت پاکستان بر مهاجرین بیشتر میشه و زمانی که به حساب پنج دیگه پاه رفته میشه باز اینا دوباره آرام میشه، ولی ما در آخر سال قرار داریم و به دور از امکان نیست که یکی از مسائل حل مشکلات بحران مالی باشد، چون تعداد زیادی از مهاجرین به اینجا موجود است، حداقل بیشتر از 3 میلیون نفر به اینجا زندگی میکنند، 1,700,000 نفر از این داخل اسناد قانونی است، ولی اگر 1,600,000 از این دارای اسناد قانونی هستند، یا میتونه که به صورت یکی از مشکلات بروز کرده برای حکومت پاکستان باشه که متوجه به بطور یک پروگرامی خواهی شده.
تشکر میکنم. دلیل هرچی باشه، 10,000 فامیل و جوانان، اطفال و زنان بسیار قربانی تصامیم هستند. آرزو دارم رای حل به این مشکلات پیدا شوه و حکومت پاکستان روی کرده شد تغییر بده و فشارها بالای حکومت تا پاکستان تاثیر کنه و مردم در آستانه زمستان و سردی بیشتر از این اخراج نشن و تحت فشار نباشن. تمکین سر بسیار زیاد از شما هم تشکر که حضور یافتین، از وقتتان که معلومات آخرین و تازه را با ما و شنونده ها و بیننده های برنامه روایت امروز شریک ساختن. از بیننده ها و شنونده ها هم سپاسگزار هستیم که با ما بودن. برنامه روایت امروز البته همینجا به پایان میرسه، اما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی البته برنامه صدای شماست که باز هم منتظر هستیم زنگ بزنین به برنامه. ما و زیبا جان خادم میزبانتان خواهیم بود 1 ساعت در برنامه صدای شما. وقت خوش داشته باشید.